حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عزیزان گرامی، برادران ملت، ولو کرہ المشرکون. قرآن کریم کی آیت بڑھاپے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیچ سے لفظ مس کر جاتا ہے اور یہ خیری طور پر ہوتا ہے. وہی آیت ہے کہ جو میں مسلسل مجلسوں میں پڑھ رہا ہوں. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
اللهم صل على محمد.
وہی خدا ہے، وہی مالک ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی، اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو ڈھونڈنا پڑے اور اس کے لیے سخت زحمت اٹھانی پڑے یا ٹٹولنا پڑے. اسلام تو اس کی فطرت کے اندر ہے. اسلام انسانی فطرت کی آواز ہے. اسلام انسان لے کے آیا ہے اس دنیا میں، اور فطرت کے تقاضے ہی اسلام کے تقاضے ہیں. جو فطرت کی آواز ہے وہی اسلام کی آواز ہے، اور جو اسلام کی آواز ہے وہی عقل انسانی کی آواز ہے. عقل اور شریعت میں کوئی فرق نہیں. جو عقل کہتی ہے وہی قرآن کہتا ہے، جو فطرت کہتی ہے وہی قرآن کہتا ہے، جو فطرت کہتی ہے وہی قرآن کہتا ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسلام کبھی کبھی مجھے تجربہ ہوا اور آپ بھی جانتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ جب اسلام دین فطرت ہے تو فطرت پر تو ہر انسان پیدا ہوا ہے. اسی بات کو کہا گیا ہے کہ انسان، ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد اس کے مذاہب بدل جاتے ہیں، دین بدل جاتا ہے، مگر پیدا ہوتا ہے ہر انسان اسلام پہ. کبھی کبھی ایسے حیرت انگیز واقعات سامنے آتے ہیں کہ مثلا ایک ایسا آدمی جو نہیں جانتا تھا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کا ہاتھ، ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا دایاں ہاتھ. بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے پہچانا نہیں، پوچھا کہ آپ کون ہیں. کہنے لگے آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ میں کھیلا ہوں، آپ مجھے پہچانے گئے نہیں. مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا یہ کس سانے اور حادثے میں ہاتھ ضائع ہو گیا. زندگی تو بڑی پریشانی سے بسر ہوتی ہوگی. بدستہ اس نے کہا کہ ہر حال میں وہی پالنے والا ہے. بڑے سے بڑا انگریز، بڑے سے بڑا عربی نام، الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اس سے اچھا نہیں کر سکتا. ہر حال میں وہی پالنے والا ہے. عالم کا صحیح ترجمہ حال ہے, کنڈیشن. اچھا, عالم عربی کا ایک لفظ ہے کہ جو جگہ کے لیے بھی بولتے ہیں اور کنڈیشن کے لیے بھی بولتے ہیں. عالم تنہائی, عالم مصیبت, عالم غربت, عالم امارت, یہ سب آپ روز سنتے رہتے ہیں. تو عالم جو ہے اس کنڈیشن کو کہتے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہر حال میں وہی پالتا ہے, ہر حال میں بندے کی پرورش وہی کرتا ہے, ہر حال میں انسان کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ انسان کی کون سی ضرورت ہے, انسان کی کس چیز سے انسان کی زندگی کی حفاظت کی جا سکتی ہے. وہ اسی حساب سے بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے. میں نے جب زندگی شروع کی تو مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایندھن کا کام صرف لکڑیوں سے لیا جاتا تھا. ہر گھر میں لکڑیاں جلتی تھیں, اسی پر کھانا پکتا تھا, اسی پر کھانا پکتا تھا. اگر لکڑیاں اب تک نہ لکڑیاں اب تک جلتی رہتی تو درخت سارے ختم ہو جاتے اور انسان کی زندگی مشکل ہو جاتی. جب اس نے دیکھ لیا, اللہ نے دیکھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان کو ایندھن کے لیے کوئی نیا راستہ دکھا دیا جائے. سب سے لکڑی کے بعد, لکڑی کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. موٹر پہلی کار جو ایجاد ہوئی ہے وہ لکڑی سے جلتی تھی, لکڑی سے اسٹیل پیدا کی جاتی تھی جلا کے. جو لوگ تاریخ میں نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں پہلی کار جب بنی ہے, ریل کے کا پہلا انجن جو بنا ہے بڑے بڑے بوٹے رکھے جاتے تھے لکڑیوں کے تاکہ وہ آج پیدا ہو اور اس سے اسٹیل پیدا ہو اور اس سے انجن چلایا جا سکے. لیکن اگر دوسرے راستے تک اللہ نے نہ پہنچا دیا ہوتا, اور وہی جب چاہتا ہے تب پہنچاتا ہے. جب اس نے چاہا نیوٹن کو متوجہ کر دیا, نیوٹن کو ایک سیب گرا کے اور وہ کشش ارضی تک پہنچ گیا. کشش ارضی تک پہنچ گیا, اس سے پہلے کوئی نہیں پہنچا تھا. اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی, اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی. جب دیکھ لیا اس مالک نے, وہ رزق دیتا ہے, دیکھ کے دیتا ہے, سمجھ کے دیتا ہے, کوئی محروم نہیں ہے اس کے رزق سے. وہ رب ہے, سب کا رب ہے. اس کی ربوبیت کسی نے عطا نہیں کی ہے, اس کو اللہ کسی نے بنایا نہیں ہے, پروردگار کسی نے نہیں بنایا ہے. وہ مالک ہے, ظلم اس سے ممکن نہیں ہے. ہر چیز حقیقی مؤثر وہی ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر کہ اللہ تمام کل شے قدیر, ہر شے پر قادر ہے. جب ہر شے پر قادر ہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے, تو وہ ظلم بھی کر سکتا ہے. اب اس کی توجیہ طرح طرح کی کرنے لگے لوگ, لیکن آپ غور کیجئے تو ظلم وہ کر ہی نہیں سکتا. ظلم ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ آئین عادل ہے. آئین عادل سے ظلم نکلے گا کیسے؟ ظلم پیدا کیسے ہوگا؟ آئین عادل سے ظلم نکل ہی نہیں سکتا. وہ آئین عادل ہے, وہ عدل اس کی صفت تو ہے. ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے, مگر یہ صفت وہی ذات, جو صفت ہے وہی اس کی ذات ہے. جو صفت ہے وہی اس کی ذات ہے. علم اس کی صفت ہے, وہ آئین علم ہے. اس کو علم حاصل کرنا نہیں ہے اسے. اسی طرح ظلم اس سے ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. اب یہاں تک میں تھوڑی دیر انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ اور آ جائیں, تو میں جو بات کہنے والا ہوں وہ کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے دیکھ لیا کہ اب ضرورت ہے, اس نے پتھر کے کوئلے تک پہنچا دیا انسانی فکر کو. پتھر کے کوئلے تک پہنچ گئی. اب پتھر کا کوئلہ جلنے لگا. اس زمانے میں ریلوے انجن جو ہے وہ پتھر کے کوئلے سے جلتا تھا, وہ دھواں نکلتا تھا. اور ذرا انجن کی طرف کا اگر کھڑکی کی طرف میں سر نکال کے انجن کی طرف دیکھ لیا تو معلوم ہوا ذرے کوئلے کی آنکھوں میں آ گئے. اب بڑی پریشانی ہے اور آنکھوں میں وہ پریشان کرنے لگے, اس کے نکالنے میں آدمی پریشان ہوا. تو کوئلے تک پہنچ گیا, کوئلے کے بعد اللہ نے گیس تک پہنچا دیا. اب یہ گیس کا عہد ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ سورج سے ایندھن حاصل کر لیا جائے, سورج سے ایسی توانائی حاصل کر لی جائے کہ اس سے کھانا بھی پک سکے, انجن بھی چل سکے, سارا کام ہو. تو چلتا جا رہا ہے, کوئی چیز گھٹنے والی نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب زیادہ ہوتی جا رہی آبادی دنیا کی, آبادی دنیا کی زیادہ ہوتی جا رہی, ایک روز ایسا وقت آ سکتا ہے کہ انسان بھوکوں مرنے لگے, بھوکوں مرنے لگے. ابھی تک صرف دنیا زمین خشکی پر جو غذائیں اللہ نے پیدا کی ہے وہی کام آ رہی ہیں, وہی کام آ رہی ہیں, اور اب تک گھٹی نہیں ہے اور گھٹ سکتی نہیں, اس لیے کہ خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے. جتنا جتنے لوگوں کو پیدا کرتا ہے اسے معلوم ہے کتنا مجھے رزق پیدا کرنا ہے. ایک منہ دیا ہے کھانے کے لیے, دو ہاتھ دیا ہے کمانے کے لیے, غربت آئے گی تو کہاں سے آئے گی؟ غربت اسی وقت آتی ہے جب ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرنے لگتا ہے. ورنہ انسان نہ کوئی غریب ہے نہ امیر ہے, ایک لکیر نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے. جب اس کے مقابلے میں کوئی بڑی لکیر آ جائے گی تو وہ خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. وہ خود بخود تو اللہ ہے, اللہ ہے, اس نے بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ بندوں پر ظلم نہیں کر سکتا. اب یہ نوجوان سب میرے سامنے ہیں اور سب متوجہ ہیں. فرض کیجئے میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اللہ نے جس کو جہاں چاہا پیدا کر دیا. انسان اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوتا, انسان اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتا. ایک انسان کو اس نے ہندو کے گھر پیدا کر دیا, وہ ہندو بن گیا, اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ مسلمان کے گھر پیدا کرتا وہ مسلمان بن جاتا, ایک کو عیسائی کے گھر پیدا کر دیا وہ عیسائی ہو گیا, ایک کو یہودی کے گھر پیدا کیا وہ یہودی ہو گیا, جسے سنی کے گھر پیدا کیا وہ سنی بن گیا, جسے شیعہ کے گھر پیدا کیا وہ شیعہ ہو گیا, جسے کسی پیر جی کے گھر پیدا کیا وہ بھی پیر بن گیا بعد میں. مسلمان کے گھر پیدا ہوا مسلمان, اس میں انسان کا کوئی دخل تو ہے نہیں, پیدا ہونے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اور جہاں پیدا ہوا وہ بن گیا شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا شیعہ, اور جہاں جیسی رسمیں مذہبی کی مذہب کی دیکھی وہ وہی کرنے لگا, وہی وہ کرنے لگا. فرض کیجئے ایران میں پیدا ہوا شیعہ کے گھر میں, تو مذہبی رسمیں جو ہیں آزاداری کی رسمیں جو ہیں ایران میں کچھ اور ہیں, حیدرآباد میں کچھ اور ہیں, حیدرآباد میں کچھ اور ہیں. تو اس میں بندوں کا کوئی قصور کیا ہے؟ اگر ایک مسلمان یہ کہتا ہے جتنے مسلمان ہیں سب جنت میں جائیں گے اور مسلمان کے علاوہ جتنے ہیں سب جہنم میں چلے جائیں گے, تو بالکل بے انصافی نظر آتی ہے. کیوں جہنم میں چلے جائیں گے؟ اگر ان کو بھی مسلمان کے گھر پیدا کر دیتا تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتے, تھاٹ سے وہ بھی جنت میں جاتے. اگر شیعہ کہتا ہے کہ جتنے شیعہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے, تو ایک سنی کو شیعہ کے گھر اللہ پیدا کر دیتا وہ بھی جاتے. تو عزیزان گرامی, اگر شیعہ اور سنی مذہب کے نام پر یا ہندو اور مسلمان مذہب کے نام پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے اور ہونا ہے, تو اس میں قصور انسان کا کیا ہے؟ پیدا ہو گئے صاحب ہم سنی کے گھر میں, اللہ پیدا کر دیتا سنی ہو جاتے. یہاں بیٹھنے کے بجائے اگر کسی خانقاہی خاندان میں پیدا ہوتے تو کسی مزار پر چادر ڈال کے ڈھولک ہم بھی بجاتے, مزار پر چادر ڈال کے ہم بھی ہوتے. اگر کسی وہابی کے گھر پیدا ہو گئے ہوتے, ارے یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, حاضہ شرک, حاضہ بدعت, حاضہ شرک, حاضہ یا نبی نہ کہو, یا رسول نہ کہو, یا نبی نہ کہو, اللہ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے, ہم بھی یہی کرتے, کوئی ضروری نہیں ہے, ہم بھی یہی کرتے. مگر یہاں میں اب جواب دے رہا ہوں عزیزان گرامی, ایک بات مجھے بتائیے کہ ہم شیخ کے گھر پیدا ہوئے شیخ ہو گئے, سید کے گھر پیدا ہوئے سید ہو گئے, خان کے گھر پیدا ہوئے خان ہو گئے، مرزا کے گھر پیدا ہوئے مرزا ہو گئے، ہو جاتے ہیں نا، اس میں کوئی محنت تو نہیں پڑتی نا، سید بننے میں کچھ محنت پڑتی ہے نہیں، حیدرآباد میں پیدا ہوئے حیدرآبادی ہو گئے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، بس پیدا ہوئے خالی، بس پیدا ہوئے، اور وہ بھی خود سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ نے بھیج دیا ہم حیدرآبادی ہو گئے، ایران میں پیدا ہوئے تو ایرانی ہو گئے، پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستانی ہو گئے، تو عزیزان گرامی ہو گئے بہت آسانی سے، بہت آسانی سے شاخ بن گئے، خان بن گئے، مغل بن گئے، اتنی آسانی سے ہم سید بن گئے، مگر اگر ہم چاہیں، یا کوئی ایک انجینئر کے گھر پیدا ہوا انجینئر بن جائے گا؟ ہاں نہیں نہ بنے گا، انجینئر بن نہیں سکتا، باپ انجینئر ہے اس کا، انجینئر نہیں بنے گا، باپ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا بیٹا ہے، ڈاکٹر کے گھر پیدا ہوا ڈاکٹر بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، ادیب کا بیٹا ہے، ادیب کے گھر میں پیدا ہوا ادیب بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ سید ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، بغیر کوشش کے وہ سید بن جائے گا، خان ہونا ایک نسل ہے اور ایک قوم ہے، وہ بغیر کوشش کے خان بن جائے گا، ہندوستان ایک ملک ہے، ہندوستان میں پیدا ہوگا تو ہندوستانی بن جائے گا، اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، مگر انجینئر بننے کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے بعد بڑی محنت کرنی پڑے گی، کوچنگ کرنی پڑے گی، ٹیوٹر لگانا پڑے گا، استادوں کے پیچھے دوڑنا پڑے گا، معلمین کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جانے کے بعد 12th پاس کریں گے، 12th پاس کرنے کے بعد اگر اچھا نمبر آ گیا تو پھر جائیں گے، اور جانے کے بعد ٹیسٹ کا امتحان دیں گے، پھر انجینئرنگ میں داخل ہوں گے، پھر 4-5 سال وہاں پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد جب بال پکنے لیں گے کیا قریب ہو جائے گا بیچارے، تب جا کے انجینئر بنیں گے، تو سید تو بہت آسانی سے بن گئے تھے، انجینئر بہت دیر میں بنے، بڑی مشکل سے، آپ یہ بتائیے کہ مسلمان بننا جو ہے وہ ویسا ہے یا ایسا ہے؟ دو چیزیں ہیں، انجینئر ڈاکٹر ادیب بننے میں بہت محنت پڑتی ہے، شیخ سید مغل پٹھان بننے میں کوئی محنت نہیں پڑتی، اسلام اگر شیخ سید مغل پٹھان حیدرآبادی اور دہلوی ٹائپ کی کوئی چیز ہے تو اسلام بننے میں، اسلام مسلمان بننے میں بھی کوئی محنت نہیں ہے، لیکن اگر یہ والی چیز ہے انجینئر اور ڈاکٹر والی چیز، انجینئر کیوں نہیں بن سکتا پیدا ہوتے ہی؟ اس لیے کہ انجینئرنگ جو ہے وہ ایک علم ہے، سائنس ایک علم ہے، ادیب ہونا ایک علم ہے، علم حاصل کرے گا تب ادیب بنے گا، علم حاصل کرے گا تب انجینئر بنے گا، علم ڈاکٹری کا حاصل کرے گا تب ڈاکٹر بنے گا، شیخ سید مغل پٹھان یہ کوئی علم نہیں ہے، اس کو بغیر حاصل کیے ہوئے بن جائے گا، اسلام جو ہے یہ ویسا ہے یا ایسا ہے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہاں اسلام بھی ایک علم ہے، اسلام ایک فلسفی ہے، اسلام ایک نقطۂ نظر ہے، بغیر اسلام کو سمجھے ہوئے کوئی مسلمان بن ہی نہیں سکتا، بغیر اسلام کو سمجھے ہوئے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، آپ کہیں گے کہ صاحب بن تو جاتے ہیں لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، دیکھیے اگر اب اس کا جواب یہی سے ہے کہ ایک آدمی ہندو کے گھر پیدا ہوا وہ ہندو بن گیا، اس کو سزا کیوں؟ عیسائی کے گھر پیدا ہوا اس کی سزا کیوں؟ عیسائی بن گیا، یہودی کے گھر پیدا ہوا اس کو سزا کیوں؟ یہودی بن گیا، وہابی کے گھر پیدا ہوا اس کی سزا کیوں؟ وہابی بن گیا، بریلوی کے گھر پیدا ہوا بریلوی بن گیا، ہے نا عزیزان گرامی؟ اگر آدمی کا مذہب بغیر پڑھے لکھے پیدائشی طور پر ملا ہے تو وہ مذہب قابل قبول نہیں ہے، قرآن نے کہا ہے کہ باپ دادا کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد، اللہ جب قیامت میں حساب لے گا تو نہ عیسائی بنا کے حساب لے گا، نہ یہودی بنا کے حساب لے گا، نہ سنی بنا کے حساب لے گا، نہ شیعہ بنا کے حساب لے گا، اللہ نے انسان بنا کے یہاں زمین پر بھیجا ہے، انسان ہی بنا کے وہاں حساب لے گا، جو لے کے گئے تھے وہ سب ضائع کر دیا، پھر کچھ بچا بھی ہے. جو لے کے گئے تھے یہاں سے اپنی پاک فطرت، دا پاک دامن، دامن پر کوئی داغ نہیں تھا. لوٹ کے آئے ہو تو دامن پر کتنے داغ لگا کے آئے ہو، دامن پر کتنے داغ لگا کے آئے ہو. عزیزان گرامی، انسان جب پیدا ہوتا کوئی داغ تو دھبا لے کے نہیں نہ پیدا ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے دامن ہیں سب داغدار ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ جتنے دامن ہیں داغدار ہو جائے. داغدار وہی دامن ہوتا ہے جو پہلے بے داغ ہو، جو پہلے بے داغ ہو. تو انسان جو پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی معصوم ہو ہی نہیں سکتا تو یہ صحیح نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، جس کو اللہ معصوم بنا دیتا ہے وہی معصوم ہے، تو اس کا مطلب یہی نکلے گا کہ اللہ کے پاس دو سانچے ہیں، ایک معصوم والا سانچہ، ایک معصیت والا سانچہ. معصوموں کے سانچے میں جسے ڈھال کے بھیج دیا وہ تو معصوم ہو گیا، معصیت کے سانچے میں جسے ڈھال کے بھیج دیا تو گنہگار ہو گیا. دو الگ الگ سانچے ہیں. اور جس کو معصوم بنا کے بھیج دیا وہ مجبور ہے، کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور جسے معصیت کار بنا کے بھیج دیا وہ مجبور ہے، گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا. تو میر تقی میر نے ٹھیک کہا تھا، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو بس بدنام کیا. عزیز دیوان گرامی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہاں آ جائیے، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کہیں بھی پیدا ہو مگر تمہیں دین حق تلاش کرنا ہے، اور جب تلاش کرو گے تو دین حق ہم تم تک پہنچا دیں گے. تلاش کرنا تمہارا کام ہے. آپ کہیں گے کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے وہ، اس کو بھی تلاش کرنا پڑے گا. کیوں نہیں تلاش کرنا پڑے گا اسے؟ کیوں نہیں تلاش کرنا پڑے گا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ہے، وہی والے ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. وہ تو باپ دادا کا جو مذہب تھا وہی اپنا لیا. تو اب ایک ہندو ہے، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے باپ دادا کہتے آئے ہیں، اپنی عقل کو ذرا سا بھی نہیں لگایا، ذرا سی محنت نہیں کی، کوئی علم حاصل نہیں کیا، بس ہندو کے گھر پیدا ہو گیا اور کہنے لگا ہم ہندو ہیں. ایک شخص مسلمان ہے، اسلام کو جانتا نہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور بس کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں. ایک شخص سنی کے گھر پیدا ہوا، وہ سنی مذہب کو بالکل نہیں جانتا، بس کہنے لگا ہم سنی ہیں. ایک شخص شیعہ کے گھر پیدا ہوا، جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ دیکھنے وہی کرنے لگا اور کہنے لگا ہم شیعہ ہیں. نہ اپنی عقل سے غور کیا، نہ اس کا علم حاصل کیا، نہ اس کو پرکھا، نہ اسے سمجھا. تو یہ سب جو ہیں الگ الگ مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، سب ایک مذہب کے ماننے والے ہیں. اس مذہب کو قرآن نے جاہلی مذہب کہا ہے. جاہلیت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس میں عقل نہ لگی ہو، جس میں علم کی ضرورت نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ سب ایک مذہب ہے. ایسا شخص کی جو اپنے مذہب کے بارے میں کبھی غور نہیں کرتا، وہ جاہلی مذہب کا ماننے والا ہے. اب چاہے اس کا نام شیعہ ہو، چاہے اس کا نام سنی ہو، چاہے اس کا نام ہندو ہو، چاہے اس کا نام یہودی ہو، چاہے اس کا نام عیسائی ہو، جو بھی اس کا نام ہو، جو بھی اس کا نام ہو، مگر یہ جاہلی مذہب ہے، یہ جاہلی مذہب ہے. اور سب ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے. جاہلی مذہب والے جو ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائیں گے. البتہ جنہوں نے اپنے مذہب کو سمجھ کے مانا ہے وہ ایک لائن میں کھڑے کیے جائیں گے. اب ان کا حساب ہوگا. یہ سمجھنا کہ ہم آنکھ بند کر کے جنت میں چلے جائیں گے صرف یہ کہہ کے مالک ہم شیعہ ہیں، مالک ہم شیعہ ہیں، اور اللہ نے پوچھ دیا شیعہ کا مذہب مطلب جانتے ہو؟ تو ان کا نہیں جانتے. ان کا مالک ہم مسلمان ہیں، مالک ہم مسلمان ہیں، مالک مسلمان ہیں. کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ کہنے لگے بھول گئے، کہنے لگے بھول گئے. تو سب یہ ایک مذہب ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے اس کو ذرا سہولت زیادہ ہے مذہب تک پہنچنے کی، اسلام تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے آسانیاں زیادہ ہیں. اس کے گھر قرآن ہے، اس کے گھر نماز ہے، اس کے گھر اللہ اور رسول کا نام ہے، اس کو اللہ اور رسول تک پہنچنے میں آسانی ہوگی، اس کو بڑی زحمت ہوگی. مگر جب وہ پہنچے گا تو اس کا صلہ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ وہ جب پہنچے گا تو محنت کر کے پہنچے گا, قربانیاں دے کے پہنچے گا, گھر کو چھوڑ کے پہنچے گا, عزیز و اقارب سے رشتہ توڑ کے پہنچے گا, بڑی قربانیاں دے گا, اسے بہت اذیت ہوگی تب وہ آئے گا نا. ان کو پہنچنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, خالی قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا, قرآن اٹھایا پڑھنا شروع کر دیا. وہ قرآن تبیان لکل شے, ہر شے کو واضح کر دینے والی کتاب ہے, ہر شے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے, واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اگر قرآن نہیں پڑھا ہے, اسلام نہیں پڑھا ہے, تو نام تو سب کا لے گا مگر نہ رسول کو جانے گا, نہ امام کو سمجھے گا, نہ قرآن کو سمجھے گا, نہ نماز کو سمجھے گا, نہ دین کو سمجھے گا, نہ کچھ نہ اسلام کو سمجھے گا, اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے زحمت ہے, محنت کر کے آنا ہوگا اس بزم تک. اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی مگر اس بزم میں نہیں ہے, اس بزم میں نہیں ہے. دونوں کا مذہب ایک ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک دن جمعرات کا دن تھا, جمعرات یعنی بدھ کے بعد جمعے سے پہلے والا دن جو ہوتا ہے, شام ہونے والی تھی. میں جا رہا تھا لکھنؤ میں, تو ایک نیچے سے میں سڑک بجا رہا تھا, سڑک سے نیچے ایک طرف ایک مندر تھا, ایک طرف ایک مزار تھا, دونوں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں, دونوں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں. میرے ساتھ میرا بھتیجا تھا. میں نے کہا بیٹا کیسی آوازیں آ رہی ہیں, دو طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. کہنے لگے مندر سے آواز آ رہی ہے, ایک مزار ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے, دونوں برابر سے ہیں. میں نے کہا چلو دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے. تو جب گئے نیچے تو دیکھا ایک طرف ایک مزار ہے, اس پر ایک چادر پڑی ہے اور ایک قوال صاحب قوالی گا رہے ہیں, ادھر ہاتھ کر کے کہ سب کچھ حضور آپ ہی کا دیا ہوا ہے, سب کچھ آپ ہی کا دیا ہوا ہے. کچھ لوگ قبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں اور اس پر ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہوں جیسے پاؤں دبا رہے ہوں. وہ تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی شعر ان کو اچھا لگتا ہے تو وہاں سے آتے ہیں اور دو چار دس بیس روپے نکال کے اس قوال صاحب کے اس پر رکھتے ہیں, اور قوال اٹھا کے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے, پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف دیکھا تو وہاں بھی کچھ لوگ بھجن گا رہے تھے, ویسے ہی ڈھولک ویسے ہی باجا, ذرا لہجے میں تھوڑا فرق تھا بس. اور یہاں ایک مزار تھا, وہاں ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا, بیٹھتے ہی فرق ہے. بیچ میں دو تین آدمی تھے جو اگربتی موم بتی اور کچھ نقل اور کچھ بتاشے اس طرح کی چیزیں بیچ رہے تھے, ڈورے بھی رکھے ہوئے ہرے پیلے لال مرغ بیچ رہے تھے. تو میں نے اپنے بھتیجے سے کہا بیٹا دیکھو یہ تم کو لگتا ہے دونوں دو مذہب کے ماننے والے ہیں؟ کہنے نا ہم کو تو لگتا ہے بھائی ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں, ذرا رنگ بدل گیا ہے, ذرا رنگ بدل گیا ہے, نام بدل گیا ہے. اسپرٹ ایک ہے, اسپرٹ ایک ہے, روح ایک ہے, ہے نا بیٹا؟ تمہارا کیا خیال ہے چھوٹے لڑکے؟ ہیں یہ ہے کوئی فرق؟ صرف نام کا فرق ہے, صرف نام کا فرق ہے. تو اب آپ بتائیے کہ وہ کہیں کہ میں ہم ہندو ہیں اور وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں, نہ وہ ہندو ہیں نہ وہ مسلمان ہیں, دونوں جاہلی مذہب کے ماننے والے ہیں, دونوں جاہلی مذہب کے ماننے والے ہیں. اب مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے تو یہ یقیناً آبا و اجداد کا صلہ ہے, اس موری سے اعلیٰ کا صلہ ہے جو پہلی مرتبہ مسلمان ہوا ہے. پہلی مرتبہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے عزیزان گرامی. ایک مذہب کو چھوڑنا, ایک مذہب کو ٹھکرانا, ٹھکرانے کے بعد ایک مذہب کی طرف آنا بہت بڑی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانی دی تھی اس نے, اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ اس کی اولاد کو زیادہ دور نہیں جانا ہے. لیکن اگر نزدیک رہ کے قرآن کے اور قرآن تک نہ پہنچا, امام حسین کے علامتوں کے سامنے رہ کے اور امام حسین تک نہ پہنچا, عباس کا عالم اٹھا کے اور عباس تک نہ پہنچا, تو قیامت میں بڑا سخت حساب ہوگا. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. پھر جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر وہ چکر میں پڑے گا, ولایت کس کو مل گئی اور کیسے مل جائے گی, اور ولایت کس کو کہتے ہیں اور امامت کس کو کہتے ہیں. اور اگر پہنچ گیا اسلام تک تو بہت آسان ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اسلام تک پہنچ گیا, اسلام میں نے بتایا کہ اسلام فطرت کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے تو انسان کی فطرت میں ہے. قرآن کہتا ہے تبیان لکل شے. ابھی میں جا رہا تھا بس سے, بس سے جا رہا تھا, ایک ہندو دھوتی پہنے ہوئے ننگے پیر ایک لاٹھی لیے ہوئے ڈنڈا اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. ڈرائیور نے کہا ہم لوگوں سے کہ میں اتنا بڑا ڈرائیور ہوں کہ آج تک کوئی میری گاڑی کو پیچھے نہیں کر سکا ہے, آپ لوگ چپ چاپ بیٹھیے اور میں سارے ڈرائیوروں کو شکست دوں گا. اور یہ کہہ کے وہ رکا ہوا تھا, دوسرے ڈرائیور اپنی اپنی گاڑی لے کے چلے گئے بسیں. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا, بھائی صاحب چلے گئے, کہنے بس آپ دیکھ لیجیے آپ جانتے نہیں مجھے. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا تو ایک بس پیچھے ہو گئی, دو بس پیچھے ہو گئی, جتنی بسیں آگے گئی تھیں سب پیچھے ہو گئی, آگے نکل گیا. دیکھا آپ لوگوں نے, سب خوش ہو گئے. لیکن دس منٹ کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور اس کی گاڑی رک گئی. رک گئی تو اب اتر کے جو اس نے دیکھا تو کہنے لگا کہ ٹائر پھٹ گیا ہے اور دوسرا ٹائر نہیں ہے, آپ لوگ اتر جائیے آئیے, کوئی بس آئے گی پیچھے سے تو اس میں ہم بٹھا دیں گے. وہ ہندو دھوتی پہنے ہوئے, اس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا, کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوگا, اٹھ کے کھڑا ہوا کہنے لگا اے ڈرائیور صاحب یہ سب تمہارا قصور ہے, یہ سب تمہارا قصور ہے, تم نے غرور کی بات جو کی تھی, معلوم نہیں کہ مالک کو غرور پسند نہیں ہے. عزیز نان گرامی, قرآن کی آیت ہے لا یحب المتکبرین, اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کی آیت اس کے ہونٹوں پر کیسے پہنچ گئی جس نے کبھی قرآن دیکھا نہیں تھا, جس نے کبھی قرآن چھویا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے, اس لیے کہ یہ فطرت کی آواز ہے. اگر فطرت کے پر میل نہیں جم گیا ہے, میل نہیں جم گیا ہے, اگر میل جم گیا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. جب میل جم جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے بہت بڑا صاف کرنے والا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ معلم بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یزکیہم وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ, دو ذمہ داریاں پیغمبر کے سپرد کی گئی ہیں. کون سی ذمہ داریاں؟ لوگوں کے نفوس کو پاک کرنا, یزکیہم, اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا, کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. اب یہاں ایک بات آ گئی ہے, میں ذرا پوچھ لوں کہ کتاب تو موجود ہے, وہ حکمت کہاں ہے؟ کتاب تو موجود ہے, اللہ نے جو حکمت بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے آلہ ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی, تو کتاب سے الگ ایک چیز حکمت ہے, تو وہ گئی کہاں؟ وہ حکمت گئی کہاں؟ اگر ہم مسلمانوں سے سوال کر دیں کہ وہ گئی, اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قرآن تو چھوڑ گئے حکمت ساتھ میں لے کے گئے, تو کہنا پڑے گا بھائی یہ کیا کون سا انصاف ہے کہ کتاب چھوڑ گئے حکمت لے کے چلے گئے, کتاب بھی اٹھا لے جاتے. اگر ہم بغیر حکمت کے زندہ رہ سکتے ہیں تو بغیر کتاب کے زندہ رہ سکتے ہیں. جب حکمت ہمارے لیے آئی تھی تو پیغمبر واپس نہیں لے جا سکتے, پیغمبر واپس نہیں لے جا سکتے, چھوڑ کے گئے ہوں گے. پیغمبر چھوڑ کے گئے ہوں گے تو کہاں چھوڑا ہوگا؟ کتاب تو کاغذ کے اوراق پہ ہے, لکھی ہوئی ہے, الماریوں میں ہے, مسجدوں میں ہے, بکس میں رکھی جا سکتی ہے. حکمت کو کیا کیا رسول اللہ نے, کہاں سونپا؟ حکمت نہ کاغذ پہ آ سکتی ہے, نہ بکس میں رکھی جا سکتی ہے, نہ طاق پہ رکھی جا سکتی ہے. حکمت کے لیے سینہ چاہیے, سینہ. اور اگر پوری حکمت منتقل کرنا چاہتے ہیں پیغمبر اپنے جانے سے پہلے کسی دوسرے سینے میں, تو اتنا ہی بڑا اس کا بھی سینہ ہونا چاہیے جتنا بڑا نبی کا تھا, اتنا ہی بڑا ان کا بھی دل ہونا چاہیے جتنا بڑا نبی کا تھا. ایک دو گلاس میں پانی ہے, دو گلاس رکھے ہوئے ہیں, ایک میں پانی ہے, میں نے کہا اس کو دوسرے گلاس میں منتقل کر دو, اتنا ہی بڑا گلاس لانا پڑے گا. عزیزان گرامی, تو یہ حکمت ہے کیا؟ اتنی بڑا اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے تو دنیا ہم سے خفا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ کہیں کہ نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم مان لیں کہ نبی اور علی میں فرق ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبی کا علم جو تھا وہ سب واپس چلا گیا, نبی کا حکمت جو تھی وہ واپس چلی گئی. جب ہم یہ کہیں گے کہ نبی علم بھی چھوڑ گئے ہیں, حکمت بھی چھوڑ گئے ہیں, اس لیے کہ اپنی امت چھوڑ گئے تھے, اپنی امت چھوڑ گیا, امت کو ان دونوں کی چیزوں کی ضرورت ہے, تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جتنا بڑا نبی کا سینہ تھا اتنی ہی بڑا علی کا سینہ تھا. علی اور نبی میں فرق ہی کیا ہے؟ اشعار سنا دوں تاکہ آپ لوگوں میں جو سنجیدگی زیادہ ہے, میں چیخ پکار تو جانتا نہیں, آپ جانتے ہیں, سن لیجئے. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے, دیکھیے گا نہیں ادھر ادھر, ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے, بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. تو میں نے کہا سنا ہوگا آپ لوگوں نے دوسروں سے, مجھ سے نہیں سنا ہوگا, ہے میری نظم ہے نا, سنا ہے آپ نے نا. ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا کہ کب یہ سخنور کی بات ہے, آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں, بس فاطمہ کا ذکر ہے حیدر کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں, کہنے لگے کہ ہاں یہی جوہر کی بات ہے. تو میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, دیکھیے پوری سیرت بیان ہو رہی ہے, اعتراض ہے ہم پر کہ آپ پیغمبر کا ذکر نہیں کرتے, علی اور فاطمہ اور حسن حسین کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کیا جو دعوت اول کا تذکرہ, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے, بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیان, خیب خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے, تو گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف زغم داور کی بات ہے, اس میں تو صاف زغم داور کی بات ہے, اس میں تو صاف زغم داور کی بات ہے. میں نے سنایا اس میں تو صاف زغم داور کی بات ہے. میں نے کہا جہاد پیغمبر کروں بیاں, خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے, تو گھبرا کے بولے اور کوئی تذکرہ کرو, اس میں تو صاف زغم داور کی بات ہے. تو میں نے نبی کی بت شکنی کا کیا جو ذکر, یہ کہہ کے یہ تو خانہ داور کی بات ہے, کہتے کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. میں نے سنایا جب کہنے لگے کہ دکھتی ہوئی رگ نہ چھیڑیے, پائے علی و دوش پیغمبر کی بات ہے. میں نے سنایا آئے تطہیر کا نزول, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے, بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے. اور میں نے کیا, میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. اور میں نے نبی کے آخری حج کا جو کیا جو ذکر, بولے کہ یہ غدیر کے ممبر کی بات ہے. میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. اللہم صل علی محمد. میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ, بولے کہ یہ رسول کے بستر کی بات ہے. میں نے نبی کے آخری حج کا کیا جو ذکر, بولے کہ پھر غدیر کے ممبر کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ذکر نبی کس طرح کروں, احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. تو پوچھا کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں, میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے عظمت و فضیلت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلوص دل سے, دل کی گہرائی سے, جوش ایمانی کے ساتھ بلند سے بلند تر
تزکیہ ضروری ہے, تزکیہ اور تعلیم. تعلیم بے سر ہو جائے گی اگر تزکیہ نہیں ہوا. تزکیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو, تزکیہ کہتے ہیں صاف کرنے کو. فرض کیجئے کہ میں نے کہا کہ کچھ کتابیں خرید کے لائے اور دیکھا الماری میں دنیا بھر کے ٹکڑے لکڑیوں کے لوہے کے کباڑ بھرا ہوا ہے. اب اگر اس میں ہم کتاب رکھنے کی کوشش کریں گے تو ساری کتابیں پھٹ جائیں گی, ہے نا. ضروری ہے کہ ہم الماری کو پہلے صاف کریں. اس صاف کرنے کو کہتے ہیں تزکیہ, یہ صاف کرنے کو کہتے ہیں تزکیہ اور تعلیم کہتے ہیں. اب جب بارے میں تو اس سے پہلے اگر صاف نہیں کیا تو کتابیں نہیں پہنچے گی. یہی حال انسان کے دماغ کا ہے. انسان کا دماغ خالی تو ہے نہیں, علم غلم بھر دیا ہے, علم غلم لوگوں نے بھر دیا ہے. کچھ اہل سیاست نے بھر دیا ہے, کچھ اہل قدرت نے بھر دیا ہے, کچھ مفاد پرست انسانوں نے بھر دیا ہے, کچھ ملا نے بھر دیا ہے, کچھ ملوک نے بھر دیا ہے, کچھ پیروں نے بھر دیا ہے, کچھ فقیروں نے بھر دیا ہے, کچھ لوگوں نے خوف زدہ کر دیا ہے, کچھ لوگوں نے خوف زدہ کر دیا ہے. یہ دن جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں, سائتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں, فلاں چیز بہت منحوس ہوتی ہے, فلاں ستارہ بہت خطرناک ہے, فلاں ستارہ بہت خطرناک ہے, اور تحت الشعاع جو ہے وہ تو آدمی کو مار ڈالتا ہے, اور قمر عقرب جو ہے وہ تو اس زمین کے بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سب دماغ میں طرح طرح کے توہمات بھرے ہوئے ہیں. اب اس میں سیدھی سیدھی بات اللہ اور نبی اور امام کی جائے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کی. لاکھ کوشش کیجئے سمجھ میں نہیں آئے گی, زیادہ آپ کوشش کیجئے گا, زبردستی کچھ پہنچائیے گا تو وہی عالم ہوگا کہ بھرے ہوئے پیٹ پر مزید کھلاتے چلے جائیے گا تو بدہضمی ہو جائے گی. تو دماغی بدہضمی بہت خطرناک ہوتی ہے عزیزانی گرامی. دماغی بدہضمی جب ہو جائے گی تو پتہ نہیں کیا کیا وہ کہنے لگے, کیا کیا وہ کہنے لگے نبی کے بارے میں, علی کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. تو عزیزان گرامی اس کے لیے تزکیہ ضروری ہے, تزکیہ. اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو تعلیم کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. سلمان فارسی کو زیادہ ضرورت نہیں پڑی تعلیم کی, آئے ایک لمحے میں مسلمان بن گئے. ابو ذر غفاری نے خالی آ کے دیکھا اور مسلمان بن گئے, خالی آ کے دیکھا اور مسلمان بن گئے. انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوئی, انہیں ان کو پڑھانا پڑا. خود حضرت حر امام حسین نے پانی پلا دیا, تزکیہ ہو گیا. امام حسین نے پانی پلا دیا, تزکیہ ہو گیا. پانی پینے کے بعد اب وہ حر پہلے والے حر نہیں رہ گئے. زہیر قائن ساتھ ساتھ چل رہے تھے امام حسین کے, ساتھ ساتھ چل رہے تھے. شیعان عثمان میں شامل تھے. میں نہیں جانتا تھا کہ شیعان عثمان کیسے ہوتے ہیں تاریخ میں, مگر یہ لکھا ہوا ہے. الگ الگ چل رہے تھے, امام حسین کے ساتھ نہیں چل رہے تھے. امام حسین نے بلایا, وہ آئے, تنہائی میں گفتگو ہوئی. تنہائی میں بعض روایتیں ہیں کہ خود خیمے میں چلے گئے ان کے, اور چند لمحوں کے بعد حضرت زہیر قائن نکلے تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں حسین کے ساتھ جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں, تم لوگوں کو جانا ہو تو چلے جاؤ اپنے اپنے گھر, میں اب فرزند فاطمہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. یہ کیا کیا حسین نے, یہ تزکیہ کر دیا. تزکیہ, تزکیہ کا مطلب کیا ہے, دو تاروں کے بیچ میں کاربن جب جم جاتا ہے تو نہ بلب جلتا ہے نہ پنکھا چلتا ہے. اور اسے صاف کر دیجیے اس کاربن کو, اور لائٹ بھی آ جائے گی اور پنکھا بھی چلنے لگے گا. بس دماغ کا تزکیہ کر دے, آئمہ معصومین جو ہیں وہ دماغ کا تزکیہ کر دیتے تھے. تزکیہ کر دیا, سب روشن ہو گیا, سب جگمگانے لگا, سب جگمگانے لگا. بس عزیزان گرامی, میں شعر اور پڑھ دوں شعر. اچھا آج میں آپ کو شعر سنا رہا ہوں, دیکھیے پتہ نہیں جعفر صاحب ہے کہ نہیں جو قلم سے خدمت کر رہے ہیں. اہل بیت کا پیغام دینے کے صرف دو راستے ہیں, تحریر یا تقریر. اگر تقریر کا راستہ بند ہو جائے تو تحریر سے کام لو, اگر تحریر کا راستہ بند ہے تو تقریر سے کام لو, تو تقریر سے کام لو. اہل بیت کے ماننے والے ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے رہے, ان دونوں چیزوں کو استعمال کرتے رہے. کبھی تقریروں سے کام لیتے تھے, جب زبانیں کٹنے لگیں تو قلم سے کام لینے لگے, تو قلم سے کام لینے لگے. قلم سے آج تک کام لے رہے ہیں. قلم کے بارے میں دو چار بند ملاحظہ فرما لیں کہ راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم, راستہ عشق و محبت کا دکھاتا ہے قلم, دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم, جلوے دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم, پرچم عظمت اخلاق اٹھاتا ہے قلم, پرچم عظمت اخلاق اٹھاتا ہے قلم, شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، جلوے آئے قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے، خود خدائے دو جہاں اس کی قسم کھاتا ہے۔ لوہے محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، لوہے محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، کہیں رہتا لوہے محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، یا تو پھر قلب رسول دوسرا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا۔ نور کو حرف کا پابند کیا تھا اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا تھا اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا تھا اس نے، یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، تبہ کا حسن تخیل کی جوانی مانگے، تبے جبریل دمے زمزمہ خانی مانگے، اس کا مارا ہوا دنیا میں نہ پانگنی مانگے، تیغ کام آئی نہ تبل اور علم کام آئے، نظریوں کے تصادم میں قلم کام آئے، نظریوں کے تصادم میں قلم کام آئے۔ اور بچوں سے، بیٹا قلم سے کبھی بغاوت نہ کرنا، یہ قلم وہ ہے جو کوثر کی روانی مانگے، یہ ہے قبضے میں تو پھر لال و گوہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، مال و ذر کچھ بھی نہیں، تیغ و تبر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں۔ اپنی امت سے نہ دام اور نہ درم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ عزیز علی گرامی، بس عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، جب امت بہت دور نکل گئی حقائق سے، امت صداقتوں سے بہت دور نکل گئی، اور نکلنے میں، دور جانے میں بہت سے عوامل کی کار فرمائی تھی جس نے امت کو اتنا دور کر دیا۔ مقدسات بہت بڑھ گئے تھے، منصوبات بہت بڑھ گئے تھے، منصوبات بہت بڑھ گئے تھے۔ حسین نے یہ طے کیا کہ ہمیں اس تخت یزید کو یزید کے ساتھ ذلت کی نالیوں میں پہنچا دینا ہے۔ امام حسین نے یزید کو میں تخت خلافت کے، اس کے بعد پھر خلافت آگے نہیں بڑھی عزیزان گرامی، نام تو خلافت کا بڑھا لیکن خلافت کا جو مفہوم تھا وہ پھر آگے نہیں بڑھا، میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یزید کو دفن کر دیا۔ اس کے بعد پھر کوئی کسی خلیفہ سے کوئی اسلام کا مسئلہ کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے۔ اب تک یہ تھا کہ جو مسئلہ ہوتا تھا سب خلیفہ بتاتا تھا، خلیفہ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ امام حسین نے اسے دفن کر دیا، آج تک ذلت کی نالی سے نکلا نہیں، آج تک ذلت کی نالی سے نکلا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین نے اس کو ڈھکیل دیا۔ کوشش تو بہت ہوتی ہے، سال بھر کوشش ہوتی ہے کہ کسی صورت سے اس کو نکال کے باہر لایا جائے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں، صحابہ صحابی بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے قسطنطنیہ دنیا کی فتح کا رسول نے خوشخبری دی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صحابیت اصحاب میں شامل ہیں اور مجاہد تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خطا اجتہادی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ بہت سے لوگ حضرت بھی کہہ دیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ حضرت اور رضی اللہ بھی لکھتے ہیں، ہاں ہوتا ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، مگر نکال نہیں پاتے، کتابیں لکھتے ہیں، رسالے لکھتے ہیں، سب بیکار ہو جاتا ہے جب محرم آتا ہے، ساری سال بھر کی محنت ان کی بیکار ہو جاتی ہے جب محرم آ جاتا ہے۔ اور ہمارے نوجوان اپنے ماتم کی صداؤں سے پھر یزید کو وہیں پہنچا دیتے ہیں، جتنی کوشش کی گئی تھی نکالنے کی وہیں پہنچا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت جزو پیغمبر ہیں، اہل بیت پیغمبر کی بذات ہیں، اہل بیت پیغمبر کے اجزاء ہیں۔ ہم دنیا کو اسی لیے پیش کرتے ہیں، سامنے دنیا کے رکھتے ہیں کہ اہل بیت کو سمجھیے تاکہ پیغمبر سمجھ میں آ جائے، اور پیغمبر سمجھ میں آئیں گے تو اسلام سمجھ میں آئے گا، اسلام سمجھ میں آئے گا، جب اسلام سمجھ میں آ جائے گا تو حسین سمجھ میں آ جائیں گے، حسین سمجھ میں آ جائیں گے تو شریعت سمجھ میں آ جائے گی۔ امت میں ہے یوں ہی شہ دلگیر کا مقام، قرآن میں جیسے آیا ہے تطہیر کا مقام۔ پہلے بتا بلندی دوش نبی ہمیں، پھر پوچھ ہم سے شبر و شبیر کا مقام۔ پہلے بتا بلندی دوش نبی ہمیں، پھر ہم سے پوچھ شبر و شبیر کا مقام، پھر ہم سے پوچھ شبر و شبیر کا مقام، شبر و شبیر کا مقام۔ لعنت کا طوق اب ہے گلے میں یزید کے، لعنت کا طوق اب ہے گلے میں یزید کے، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام، سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام۔ عزیزان گرامی، زنجیر جو ہے ظلم کی علامت ہے، ظلم کی علامت ہے، اب لعنت کی علامت بن گئی ہے یزید کے لیے۔ سجاد نے بدل دیا زنجیر کا مقام، کہہ دو منا سے کرب و بلا کو کرے سلام، کہہ دو منا سے کرب و بلا کو کرے سلام۔ وہ خواب کی جگہ ہے یہ تعبیر کا مقام، وہ خواب کی جگہ ہے یہ تعبیر کا مقام۔ اکبر نے خشک ہونٹوں سے دے کر اذان صبح، کتنا بلند کر دیا تکبیر کا مقام۔ بس سوگواران مظلوم، علی اکبر کا ذکر آ گیا ہے۔ علی اکبر نے اذان دی، گویا کربلا کی تاریخ کا رخ بتا دیا، کربلا کی تاریخ کا رخ بتا دیا۔ علی اکبر 18 سال کی کڑیل جوانی، تمام اہل بیت کے مرکوز نظر، سارے گھر کی محبتوں کا مرکز، چہرہ، آواز، رفتار، گفتار، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ سے ملتی جلتی۔ حسین کو تو محبت تھی ہی عباس سے، لیکن جتنے تھے حسین کے ساتھ، جتنے تھے حسین کے ساتھ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا، علی اکبر پر جب نظر پڑتی تھی تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہوگی، ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہوگی۔ آئے علی اکبر امام حسین کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا بیٹا کس لیے آئے ہو؟ میں نے تو تمہیں صبح ہی اجازت دے دی تھی۔ علی اکبر نے کہا کہ پھوپھی اماں سے اور والدہ گرامی سے رخصت ہو کے آ رہا ہوں، اب مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے تو گواہ ہے نا، میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں تیری راہ میں، کہ جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول سے مشابہت ہے۔ جب تیرے رسول کی زیارت کا شوق پیدا ہوتا تھا تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اٹھے آئے، جوان لال کا بازو تھاما، گھوڑے پر بٹھایا، کہا جاؤ میرے لال، ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، ذرا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر چلے، گھوڑے کو جوانی تھی، پیاسے تھے، بھوکے تھے، مگر شباب کا تقاضا تھا، گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا ذرا تیز چل پڑا۔ جب تیز چل پڑا تو ایک مرتبہ علی اکبر کو احساس ہوا کہ کوئی گھوڑے کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے، بل گھبرا کے پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا، حسین کمر تھامے ہوئے دوڑنے کی کیفیت میں چلے آ رہے ہیں علی اکبر کے پیچھے۔ گھبرا کے گھوڑے سے اتر آئے، انتظار کیا، جب حسین پہنچ گئے، کہا بابا آپ نے جو اجازت دے دی تھی اب کیوں میرے گھوڑے کے پیچھے آئے؟ کہا بیٹا بس یہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں ایک مرتبہ اور دیکھ لوں، نانا یاد آ جائیں، اور بیٹا کیونکہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے تمہیں نہیں معلوم۔ کہ جوان لال کے لیے باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. رخصت کر کے آئے, اب علی اکبر گئے, علی اکبر گئے میدان کربلا میں, علی کی علی کے وارث تھے, علی کی شجاعت کے وارث تھے, علی کا خون لوگوں میں دوڑ رہا تھا, حملہ کیا تو نہ میمنہ رہ گیا, نہ میسرا رہ گیا, نہ قلب لشکر رہ گیا. پہلے ہی حملے میں فوج اتنی دور چلی گئی کہ وہاں سے حملہ نہیں کر سکتی تھی. ایک ہی حملے میں علی اکبر نے فوج کو دور کر دیا. ہیبت چھائی ہوئی تھی, لڑتے رہے. کچھ دیر لڑنے کے بعد اتنی دور کر دیا تھا کہ اطمینان سے سوچا کہ پھر ایک مرتبہ حسین سے مل لیں, بابا سے پھر مل لیں. علی اکبر لوٹے, لوٹ کے آئے, امام حسین کے پاس کھڑے ہو گئے. کہا, بابا میری جنگ دیکھی؟ حسین نے کہا, میرے لال کیا کہنا, علی کے شیر ہو, علی کے پوتے ہو, تم نے جنگ کی. کہا, بابا اگر پیاس نہ ہوتی تو پھر آپ دیکھتے کیسے لڑا جاتا ہے, کیسے جنگ کی جاتی ہے. اب آپ اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو ہاتھوں میں طاقت آ جاتی. یا جو صاحب اولاد ہیں اس کا احساس وہی کر سکتے ہیں کہ حسین پر کیا گزر گئی ہوگی. جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کہنے لگے, بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال لو, کچھ تسکین ہو جائے گی. علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی اور گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے. ارے بابا, آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے, کانٹے پڑے ہوئے ہیں. امام حسین سے دوبارہ رخصت ہوئے, گھوڑے پر بیٹھے, میدان جنگ میں پہنچے, مقابلہ کرنا شروع کر دیا. پسر سعد نے کہا, علی اکبر کو تلواروں سے زیر نہیں کیا جا سکتا, تیر اندازوں کو بلاؤ. تیر انداز آئے, چاروں طرف سے گھیرا, تیر اندازی ہونے لگی, تیر برسنے لگے. تیر اتنے برسے کہ اب علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے. موقع مل گیا, ایک ظالم نیزہ لیے ہوئے آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد نیزے کا وار کیا, نیزہ سینے میں درایا, علی سینے میں ٹوٹ گئی. اب علی اکبر گھوڑے پر ڈگمگانے لگے, حسین میدان کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ تبل بجنا شروع ہوا, سمجھ گئے میرا لال زمین پر گر گیا. واہ اکبرا کہہ کے کھڑے ہو گئے, کمر تھام کے دوڑ پڑے میدان کربلا کی طرف. تاریخ کہتی ہے کہ میدان کی طرف جا رہے تھے, لبوں پر صرف ایک صدا تھی, یا علی. علی اکبر کو پکار رہے تھے, ہو سکتا ہے اپنے پدر بزرگوار کو پکار رہے ہوں کہ یا علی. اس وقت آپ نہیں تھے جب آپ کا بیٹا جوان کی لاش اٹھانے جا رہا تھا, میدان میں پہنچے, علی علی پکار رہے ہیں. علی اکبر فوجوں کے بیچ میں گھرے ہوئے تھے, ایک مرتبہ تلوار نکالی حسین نے, حملہ کیا, فوجیں ہٹی, بیٹے تک پہنچ گئے. علی اکبر نے آواز بھی دے دی, بیٹے کی آواز پر پہنچ گئے, مگر جب پہنچے تو کیا دیکھا, بیٹا سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے, تڑپ کے زمین پر بیٹھ گئے. جلتی ہوئی زمین پر بیٹھے, بیٹے کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھ لیا. گود میں رکھنے کے بعد رخساروں پر رخسار رکھا, بالوں سے گرد صاف کی, ایک مرتبہ نظر ڈالی تو کیا دیکھا, علی اکبر کے ہاتھوں کے نیچے نیزے کی انی دکھائی دے رہی ہے. باپ تڑپ گیا, نیزے کے انی کو ہاتھوں سے تھاما, پوری طاقت سے کھینچا, کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے, خون باہر آ گیا. علی اکبر دنیا سے رخصت ہوئے. ہائے بوڑھا باپ اور جوان کا جنازہ, ارے کیسے اٹھے گا حسین.
جھکے جوان کی میت اٹھائی سینے سے لگایا یا اللہ کہہ کے کھڑے ہو گئے خیمے کے طرف چلے. عالم یہ ہے چند قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے پھر اٹھاتے تھے پھر چند قدم چلتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب چلانا گیا تڑپ کے آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ حسین کی مدد کرو. ماں نے اپنے بچوں کو بھیج دیا ننے ننے بچے ننے ننے ہاتھ اٹھائے ہوئے دوڑ پڑے آئے. کسی نے علی اکبر کے پاؤں کو تھاما کسی نے ہاتھوں کو سنبھالا. حسین اٹھائے ہوئے میت کو لے گئے خیمے میں جا کر رکھ دیا. بس سوگواران مظلوم خیمے میں زینب کی میت رکھ دی گئی. علی اکبر کی زینب کو معلوم ہوا فضا نے آواز بلند کی بیویوں ماتم کرو ام لیلہ کا گھر اجڑ گیا. زینب گئی ام لیلہ کے پاس بیوی تمہارا لال کام آ گیا تو پرسا قبول کرو. لیلہ نے تڑپ کے کہا تڑپ کے کہا تڑپ کے کہا کہ تہنیت دو کہ ہر امید برائی میری آج کام آ گئی برسوں کی کمائی میری آج کام آ گئی برسوں کی کمائی میری کوکھ میں آگ لگی ہے اسے ٹھنڈا کر لوں. لاؤ سجادہ کہ ایک شکر کا سجدہ کر لوں. گود جڑی ہے تو آباد مسلح کر لوں. لاؤ سجادہ کہ ایک شکر کا سجدہ کر لوں. ہائے خون میں ڈوبی ہوئی تصویر حیات آئی ہے بی بی دیکھو میرے بچے کی برات آئی ہے بی بی دیکھو میرے بچے کی برات آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی و سیدی و مولائی پالنے والے ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیں. پالنے والے جو محتاج ہے جو زیارت ہے ان کی تمنا پوری ہو. پالنے والے جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کر دے. پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما. پالنے والے پرچم اسلام کو سر بلند کر پرچم کفر کو سر رگو کر. پالنے والے تمام مسلمانوں میں جذبہ اتحاد پیدا کر دے. پالنے والے یہ بڑا خراب دور ہے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتی ہیں. کربلا کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں تمام کلمہ گویوں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ذکر حسین کر رہے ہیں ان کے مفادات کی نگرانی فرما. پالنے والے ہماری اس قوم کو قوم کے بچوں کو نوجوانوں کو ایسا علم ایسا عمل ایسا شعور دے دے کہ دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن جائیں. پالنے والے جو کمزوریاں ہمارے اندر ہیں ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل نہ ہونے پائیں. پالنے والے ان کو اتنا شعور دے کہ حق اور باطل کو پوری طرح سے پہچان لیں سچ اور جھوٹ کو پوری طرح پہچان لیں. جو دنیا سے جا چکے ہیں شیعان حیدر کرار اور ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. تمام مسلمین اور مسلمات کی مغفرت فرما. ماتم حسین.